الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
صدق الله العظيم
میں نے آپ کے سامنے آیت الکرسی کی تلاوت کی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا کہ قرآن کریم کی سب سے افضل آیت کون سی ہے, اور یہ ابی ابن کعب کون ہے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بڑے قاری ہیں, ابی ابن کعب ہیں. ایک مرتبہ نماز پڑھاتے ہوئے ایک آیت چھوٹ گئی تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے پیچھے سے لقمہ دیا. سلام پھیرنے کے بعد سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کس نے لقمہ دیا تھا؟ حضرت ابی ابن کعب نے عرض کیا کہ میں نے دیا تھا. فرمایا کہ مجھے بھی یہی توقع تھی کہ تم نے ہی دیا ہوگا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پورے قرآن کریم کے سنوانے کا اہتمام فرمایا مسجد نبوی میں 20 رکعت تراویح میں, تو امام مقرر فرمایا حضرت ابی ابن کعب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں. ان سے فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ بتاؤ سب سے افضل آیت کون سی ہے قرآن کریم کی. اس سے یہ ثابت ہوا کہ آپس میں ایک دوسرے سے علمی سوالات کرنے چاہیے. یہ بھی ثابت ہوا کہ استاد کو شاگردوں سے علمی سوالات پوچھتے رہنا چاہیے, پہیلیاں پوچھنا چاہیے, علمی پہیلیاں ہوں, الٹی سیدھی نہ ہو, یہ نہ جانے کیا کیا جو مشہور ہے یہ نہیں, علمی پہلیاں ہوں جن کا تعلق حقیقت سے ہو. یہ پوچھنا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی لیے فرمایا کہ وَإِذَا تَحَدَّثْتُمْ فَتَحَدَّثُوا بِالْفَرَائِضِ, جب تم آپس میں باتیں کرو تو فرائض کی باتیں کرو, یعنی علم الفرائض کی, کہ بھائی ایک آدمی مر گیا, باپ مر گیا, اس نے 3 بیٹے چھوڑے, 2 بیٹیاں چھوڑی, بتاؤ کس کو کتنا ملے گا. تو فرمایا یہ باتیں کرو, دادا کو کتنا ملے گا, دادی کو کتنا ملے گا, نانی کو کتنا ملے گا, بیٹوں کو کتنا ملے گا, بیٹیوں کو کتنا ملے گا. یہ ایک دوسرے سے سوالات پوچھا کرو. اگر تم باتیں کرو تو یہ باتیں کرو. وَإِذَا تَحَدَّثْتُمْ فَتَحَدَّثُوا بِالْفَرَائِضِ, اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے میری امت سے جو علم اٹھایا جائے گا وہ علم الفرائض ہے, یعنی میراث کا علم. یہ سب سے پہلے امت سے اٹھایا جائے گا. آج بھی اس کے جاننے والے بہت کم ہیں. بہرحال حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ سب سے افضل آیت کون سی ہے. انہوں نے عرض کیا کہ اللہ و رسول اعلم, اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے دوبارہ سوال فرمایا, انہوں نے ادب کی وجہ سے دوبارہ یہی جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب تیسری مرتبہ سوال فرمایا تو یہ سمجھ گئے کہ آپ میری زبان سے سننا چاہتے ہیں, جواب سننا چاہتے ہیں. تو اس وقت انہوں نے تقاضے کو سمجھتے ہوئے جواب دے دیا کہ آیت الکرسی. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں تمہارا علم مبارک کرے. یہ تصدیق تھی اس بات کی کہ واقعتاً آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے افضل آیت ہے, مرتبے کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت ہے. اور فرمایا کہ اس آیت کے دو ہونٹ ہیں اور ایک زبان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے دو ہونٹ بنائے ہیں اور ایک زبان بنائی ہے. یہ عالم امثال میں ہے, عالم مثالی میں ہے. ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک عالم مثال بنایا ہے. رائےوند کے اجتماع میں میری ایک مرتبہ حاضری ہوئی تو ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی, انہوں نے خود بتایا کہ میں نے 4 مہینے لگائے بڑے اصول کے ساتھ, ضوابط کے ساتھ, تقوی کے ساتھ, تہجد کے اہتمام کے ساتھ, اعمال کے اور ذکر وغیرہ کے اہتمام کے ساتھ, تو اللہ نے میری باطنی آنکھ کھول دی. وہ باطنی آنکھ کھولنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آدمی جس گناہ میں مبتلا ہو اللہ تعالیٰ نے عالم مثال میں اس کی کوئی جانور کی صورت بنا رکھی ہوتی ہے, دوسروں کو نقصان پہنچانے والا وہ بچھو اور سانپ کی شکل میں ہوتا ہے, یا اور اس طرح سے سور اور کتے اس طرح کی شکلوں میں اس کو لوگ نظر آنے لگے. یہ اس شخص نے مجھے خود بتائی. تو وہ اب برداشت نہیں ہوا, چونکہ وہ مجاہدہ نہیں تھا تو برداشت نہیں ہوا. ارے ارے یہ تو کتا جا رہا ہے, ارے یہ تو سور ہے, یہ تو سانپ ہے. اب اس طرح کہنے سے فساد کا اندیشہ تھا, فتنے کا اندیشہ تھا. لہذا اکابر بزرگوں کا مشورہ ہوا اس بارے میں, تو بزرگوں نے فرمایا بھائی اس کو بازار کی چائے پلا دو. تو جلدی سے بازار کی چائے منگوائی گئی, وہ پلا دی گئی, وہ سب ٹھیک ہو گیا. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بازار کی چیزوں کے کیا نقصانات ہوتے ہیں. اس لیے بازار کی چیزیں شدید ضرورت پڑ جائے تو کھا لینی چاہیے, شدید ضرورت ہو مجبوری کے بغیر نہ کھائیں, گھر میں ہی پکوائیں, گھر میں بنائیں. اور اگر شدید مجبوری میں کھانی بھی پڑ جائے تو جگہ اور برتن تبدیل کریں. جگہ سے اور برتن تبدیل کرنے سے مراد ہے کہ وہاں بیٹھ کر مت کھائیں, ہوٹل وغیرہ میں یا وہ ٹھیلے پر یا فٹ پاتھ پر. اور برتن بھی تبدیل کریں, ان برتنوں میں نہ کھائیں. کیوں بھائی, اللہ کے نیک بندوں کے استعمال کیے ہوئے برتنوں کو آپ باعث برکت سمجھتے ہیں یا نہیں؟ کہ بھائی یہ بہت بڑے اولیاء اللہ تھے, ان کا یہ گلاس ہے جس میں پانی پیتے تھے, برکت کی چیز ہے. اس کو برکت کی چیز جب سمجھا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے تو جن برتنوں میں گناہگار کھانا کھاتے ہیں اس کی نحوست کو بھی تو ماننا پڑے گا. لہذا بازار کے برتن اگر چیز کھانی بھی پڑ جائے تو جگہ تبدیل کریں, اس جگہ بیٹھ کے مت کھائیں, اور برتن تبدیل کریں, اپنے برتن لا کے گھر لا کے کھائیے اگر شدید ضرورت پڑ جائے. تو یہ جو سانپ بچھو سور اور کتے کی شکل میں لوگ نظر آنے لگے تو وہ جس گناہ میں مبتلا تھے, اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں بلعم باورا کے بارے میں, اللہ خود فرماتے ہیں فمثلہ کمثل الکلب, اس شخص کی مثال تو کتے کی طرح ہے. کیا مطلب ہے؟ عالم مثال میں وہ کتا ہی ہے, اگرچہ لوگوں کو نظر آ رہا ہو کہ انسانوں کی طرح اس کی ناک آنکھ کان وغیرہ, عالم مثال میں وہ کتا ہے. یہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا. اسی طرح ہر شخص کی عالم مثال میں ایک تصویر موجود ہے, جیسی اس کی سیرت ہے اسی جانور کی مثل وہ نظر آئے گا. اگر سیرت بری ہے تو کسی جانور کی صورت میں نظر آئے گا. ایک بزرگ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے میری نماز دکھا دی جائے کہ کیسی ہے، میری نماز کی حقیقت کیا ہے. وہ بڑے اہتمام سے نماز پڑھتے تھے، تو انہوں نے اللہ سے گزارش کی کہ بھائی میری نماز کی حقیقت مجھے پتہ چل جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کی نماز ان کو دکھائی گئی. تو وہ عالم مثال میں ایک خوبصورت عورت کی طرح تھی، انتہائی خوبصورت عورت، مگر وہ آنکھوں سے نابینا تھی. وہ بڑے حیران ہوئے کہ اتنی خوبصورت عورت، میری نماز کی مثال اتنی خوبصورت عورت کی طرح ہے، مگر یہ نابینا ہے. حیران ہوئے اور اپنے شیخ سے جا کر پوچھا. شیخ نے جواب دیا کچھ دیر سوچنے کے بعد کہ کیا تم آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہاں، میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہوں. فرمایا چونکہ یہ سنت نہیں ہے، حضور کی سنت تو یہی ہے کہ قیام کی حالت میں سجدے کی طرف نگاہ رکھو، جب سجدے میں جاؤ تو ناک پر نگاہ رکھو اور قعدے میں دونوں ہاتھوں پر نگاہ رکھو. یہ جہاں نگاہ رکھنی چاہیے وہاں رکھو، لیکن یہ آنکھیں بند کرنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چونکہ سنت نہیں ہے اور تم نے اس سنت پر عمل نہیں کیا، اس لیے تمہاری باقی نماز تو صحیح ہے، اس لیے وہ خوبصورت عورت کی طرح ہے، مگر چونکہ آنکھیں بند کی تھی اس لیے وہ اندھی ہے، نابینا ہے. یہ ہے عالم مثال. اسی طرح سے آیت الکرسی کے بھی دو ہونٹ ہیں اور ایک زبان ہے. اور ایک حدیث میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت الکرسی ایک چوتھائی قرآن کے برابر ہے. اس کے دو مطلب ہیں، محدثین نے اس کے دو مطلب بتائے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں جتنے بھی اللہ نے مضامین بیان فرمائے ہیں، جتنے علوم بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک چوتھائی علوم اس آیت میں موجود ہے، آیت الکرسی میں. اور دوسرا مطلب اس حدیث شریف کا یہ ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے تو اس کو ایک چوتھائی قرآن کریم پڑھنے کے برابر ثواب مل جاتا ہے. اس لحاظ سے اگر کوئی شخص چار مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، تو اس کو ایک قرآن کے برابر ثواب مل جائے گا، کیونکہ ثواب کے اعتبار سے ایک چوتھائی قرآن کے برابر ہے. یہ دوسرا مطلب ہے، ثواب کے اعتبار سے ایک چوتھائی قرآن کے برابر ہونا. اور پہلا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو مضامین بیان فرمائے گئے ہیں ان میں سے ایک چوتھائی مضامین اس آیت میں شامل فرمائے گئے ہیں. تو یہ بہت بڑی آیت ہے اور عموماً یہ لوگوں کو یاد ہوتی ہے، اکثر لوگوں کو یاد ہی ہوتی ہے، اس لیے بس تھوڑے سے اس کے اہتمام کی ضرورت ہے، اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اس کو معمول میں لانے کی ضرورت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منبر پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھ لے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل رہ جاتی ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، جیسے ہی مرے گا بس جنت میں داخل. کتنی زبردست فضیلت ہے، اور کوئی محنت بھی نہیں ہے، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے آدمی، معمول بنا لے اس کو، بس جیسے ہی اس کی موت آئے گی اللہ تعالیٰ اس کو براہ راست جنت میں داخل فرما دیں گے. اور دوسری بات اسی حدیث شریف میں یہ فرمائی کہ اس آیت کا معمول نہیں بنائے گا مگر وہ شخص جو اپنے وقت کا صدیق ہو اور عابد ہو. کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی اللہ تعالی اس آیت کا معمول بنانے کی توفیق ہی اس کو دیں گے جو اپنے وقت کا صدیق ہو اور اپنے وقت کا عابد اور زاہد ہو، اللہ توفیق ہی اس کو دیں گے. اور تیسری بات اس روایت میں یہ فرمائی کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی اور اس کے گھر کے دائیں بائیں کے گھروں کی یعنی اس کے گھر کے جو دائیں اور بائیں کے گھر ہیں ان کی، اور ان دائیں بائیں کے گھروں کے پڑوس کی اور آس پاس کے چند اور گھروں کی اللہ حفاظت فرما دیتے ہیں. یعنی آیت الکرسی پڑھی جا رہی ہے، اس کے پڑوسیوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائیں گے. تو آپ بتائیے، اس کے گھر کی، اس کے دائیں بائیں کے گھروں کی، ان دائیں بائیں کے گھروں کے پڑوسیوں کی اور پھر اور چند گھروں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما لیں گے اس ایک آیت الکرسی کی برکت سے. تو اگر ہر آدمی معمول بنا لے تو پورا پورا شہر محفوظ ہو جائے، پورا محلہ محفوظ ہو جائے، پورا شہر محفوظ ہو جائے اور پورا ملک محفوظ ہو جائے، اللہ کی حفاظت میں آ جائے. کتنی زبردست یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی. اور ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ لے سوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کی، اس کے گھر والوں کی حفاظت فرماتے ہیں. اور فرمایا کہ لہذا اے علی، تم بھی اس کو پڑھو اور اپنے بچوں کو سکھاؤ اور اپنے پڑوسیوں کو بھی سکھاؤ. اور فرمایا کہ اس سے افضل آیت اللہ نے کوئی نہیں اتاری. یہ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تاکید فرمائی، خود بھی پڑھو، یاد کرو، اپنے بچوں کو یاد کراؤ، اپنے پڑوسیوں کو سکھاؤ، اس سے افضل آیت اللہ نے کوئی نہیں اتاری. تو آج کل تو بھائی میں اس لیے یاد کر رہا ہوں کہ جان مال لوگوں کے محفوظ نہیں، نہ جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے. اگر ہر آدمی صبح سویرے فجر کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ہی آیت الکرسی پڑھ کے نکلے تو وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، رات کو پڑھ کر سوئے اللہ کی حفاظت میں آ گیا. نہ صرف وہ آیا بلکہ اس کے گھر والے بھی آ گئے، پڑوسی بھی آ گئے، دائیں بائیں کے گھر بھی آ گئے، ان کے دائیں بائیں کے گھر بھی آ گئے اور چند اور گھر بھی آ گئے. بھائی اگر ہر گھر میں ایک آدمی بھی پڑھ لے، ہر گھر میں بھی اگر ایک آدمی پڑھ لے تو سارا محلہ محفوظ ہو جائے. اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں. اللہ، حضرت ابو ہریرہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے باہر کچھ غلہ اکٹھا کرنا پڑا، ذخیرہ کیا گیا، اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگران مقرر کیا گیا اس کی حفاظت کے لیے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی سیدھے سادے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں صوفی، بہت ہی صوفی اور سیدھے سادے صحابہ میں شمار ہوتے تھے. اب یہ سیدھے سادے بالکل سادہ مزاج کے صحابی تھے، ان کو اناج کے ڈھیر پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقرر فرما دیا کہ تم اس کی حفاظت کرو، رات کے وقت پہرا دو. اب یہ پہرا دے رہے تھے، کچھ آواز سے ان کی آنکھ کھلی اور انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص اپنا دامن پھیلائے ہوئے اناج اس میں بھر رہا ہے. انہوں نے اس کو پکڑ لیا، فرمایا تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ بغیر اجازت کے تم اناج کیوں لے جا رہے ہو، اور میں تمہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا. تو اس نے بڑی لجاجت کی کہ مجھے معاف فرما دیجئے، میں بہت غریب آدمی ہوں، ضرورت مند ہوں، اس لیے میں لے جا رہا تھا، مجھے معاف فرما دیجئے، آئندہ نہیں کروں گا. تو میں نے جیسے عرض کیا نا، یہ بہت سادہ مزاج کے تھے، بڑے صوفی آدمی تھے، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. اچھا ٹھیک ہے جاؤ. صبح کی نماز میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ان سے فرمایا کہ رات کو جو آدمی غلہ چوری کر رہا تھا اس کا کیا قصہ ہے. انہوں نے سب بتا دیا کہ وہ چوری کر رہا تھا, دامن میں بھر رہا تھا, میں نے اس کو پکڑ لیا اور پھر اس نے بڑی لجاجت کی کہ میں مجھے معاف کر دیں, میں غریب آدمی ہوں اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹا ہے اور وہ دوبارہ آئے گا, وہ جھوٹا ہے اور وہ دوبارہ آئے گا. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب حضور نے یہ فرمایا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ آئے گا. دیکھیے صحابہ کا یقین کس درجے کا رہا. ہم اپنا جائزہ لیں, حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں میرے نبی کی زبان مبارک سے نکل گیا تھا کہ وہ جھوٹا ہے اور وہ دوبارہ آئے گا, تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ آئے گا اور ہے بھی وہ جھوٹا, لہذا اگلی رات کو پھر آیا اور وہ اناج اسی طرح بھر رہا تھا اپنے دامن میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پکڑا اس کو کہ ارے تو کل بھی تو چوری کر رہا تھا, آج پھر تو چوری کر رہا ہے, تو نے کل معافی مانگی تھی؟ کہا ہاں میں بہت ضرورت مند ہوں, مجھے معاف فرما دیجئے, میں بہت ضرورت مند ہوں, محتاج ہوں, غریب ہوں, مفلس ہوں, مجھے معاف فرما دیجئے, آئندہ نہیں کروں گا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے سادے صحابی, صوفی صحابی تھے, پھر چھوڑ دیا. صبح کی نماز میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر فرمایا رات کو غلہ چوری کرنے والے کا کیا قصہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے پھر قصہ بیان فرما دیا. آپ نے فرمایا وہ جھوٹا ہے اور وہ دوبارہ آئے گا. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ آئے گا کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اگلی رات کو وہ پھر آیا, اسی طرح غلہ چوری کرنے لگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پکڑ لیا اس کو, ظالم آج تو تجھے نہیں چھوڑوں گا اور تجھے پکڑ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا. اس نے پھر لجاجت کی مگر حضرت ابو ہریرہ نے کوئی اس کے ساتھ رعایت نہیں فرمائی. تو اس نے کہا دیکھیے میں آپ کو اس غلے کی ایک ترکیب بتاتا ہوں, ایک ایسی ترکیب بتاتا ہوں کہ میں نہیں آ سکوں گا اور میں غلہ چوری نہیں کر سکوں گا, مگر وہ ترکیب میں اس وقت بتاؤں گا جب آپ مجھے چھوڑ دیں, یہ میری شرط ہے. پہلے آپ مجھے چھوڑنے کی شرط منظور کریں پھر میں آپ کو ترکیب بتاؤں گا کہ میں یہاں آ ہی نہیں سکتا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور اس نے یہ بتایا کہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیا کیجئے اس سامان پر جس کی حفاظت کرنی ہو اور پھر آرام سے سوئیے, میں نہیں آ سکوں گا ایسے سامان کے پاس. یہ کہہ کر وہ چلا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا, آزاد کر دیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر صبح دریافت فرمایا ابو ہریرہ رات کو چوری کرنے والے کا کیا قصہ ہے؟ تو انہوں نے بتا دیا. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے تو جھوٹا مگر بات سچی کہہ کر گیا ہے, ہے جھوٹا مگر بات سچی کہہ کر گیا ہے, اور تمہیں معلوم بھی ہے یہ تین راتوں سے کون آ رہا تھا تمہارے پاس؟ وہ شیطان تھا, وہ شیطان تھا تین راتوں سے تمہارے پاس آ رہا تھا. اور بات ہے جھوٹا بات سچی کہہ کر گیا ہے, بات بالکل صحیح کہی ہے اس نے کہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیا جائے. جن چیزوں کی حفاظت مقصود ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں, اللہ حفاظت فرماتے ہیں. سہارنپور میں مظاہر العلوم جو مدرسہ تھا, ہمارے جو پوری دنیا کے دینی مدارس ہیں ان کے ماں باپ دو ہیں, ماں اور باپ دو ہی ہوتے ہیں, تو ہمارے دینی مدارس کے ماں باپ دو ہیں, ایک دارالعلوم دیوبند اور ایک دارالعلوم مظاہر العلوم سہارنپور. ساری دنیا کے مدارس گویا کہ انہی دو مدرسوں کی شاخیں ہیں. تو مظاہر العلوم میں جب حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا تو وہاں ایک صاحب مقرر تھے مدرسے کے قیمتی سامان کی حفاظت پر. ان کا کام ہی یہی تھا کہ مدرسے کی رقوم, نقدی اور قیمتی سامان اور جو کچھ عطیات وغیرہ آتے تھے وہ ایک جگہ رکھے جاتے تھے اور یہ صاحب ان کی حفاظت پر مقرر تھے. اور یہ بڑے عجیب آدمی تھے, ان کا تکیہ کلام تھا اللہ کے فضل سے, اللہ کے فضل سے, بس یہ ہر بات میں ایسی یوں ہی کہتے تھے اللہ کے فضل سے, اللہ کے فضل سے. ایک طوطے کو بس یہی آتا تھا دریچے شک دریچے شک دریچے شک کے معنی اس بات میں کیا شک ہے. تو ایک آدمی نے دیکھا بھائی دریچے شک بول رہا ہے, اور بھی چیزیں بولنا جانتا ہوگا, خرید کے لے آیا. اب وہ اسے بول رہا ہے, کچھ سوال کر رہا ہے, کچھ بات کر رہا ہے, دریچے شک دریچے شک, بس یہی جواب دے رہا ہے. اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا ابھی میں کیا پاگل ہوں؟ تو اس نے کہا دریچے شک, اس میں کیا شک ہے؟ تو اس کا بھی یہی اللہ کے فضل سے, اللہ کے فضل سے, اللہ کے فضل سے یہ ہو گیا, اللہ کے فضل سے یہ ہو گیا. تو ایک صبح وہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے حضرت جی آج رات کو تو اللہ کے فضل سے غضب ہی ہو گیا. تو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ہنسی آ گئی. حضرت نے ہنستے ہوئے فرمایا بھائی کیا غضب ہو گیا اللہ کے فضل سے آج رات کو؟ فرمایا حضرت جی میرا معمول ہے, وہ میں جو سامان ہے رقمیں وغیرہ اور جو قیمتی سامان ہے اس کو میں کمرے میں رکھتا ہوں, اور وہ معمولی سا تالا ہے جو کھل سکتا تھا آرام سے, مگر میں اس پہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیتا ہوں اس سامان پہ, یہ میرا معمول ہے. تو وہ آج رات کو اللہ کے فضل سے چور آ گئے. وہ بس اللہ کے فضل سے ہی بولتے رہتے تھے, اللہ کے فضل سے آج رات کو چور آ گئے, اور وہ تالا کھولنے کی کوشش کر رہے تھے, اس سے میری آنکھ کھلی. تالا کھولنے کی کوشش میں آواز پیدا ہوئی, میری آنکھ کھل گئی. تو اللہ کے فضل سے میں نے ان سے یہ کہہ دیا کہ توڑتے رہو اس تالے کو, اللہ کے فضل سے یہ ٹوٹے گا نہیں, تم توڑنے والے نہیں ہو. تو حضرت جی ہوا یہ کہ اللہ کے فضل سے وہ تالا ٹوٹا ہی نہیں ان سے, اور میں یہ کہہ کے سو گیا آرام سے, اور اللہ کے فضل سے وہ تالا ان سے ٹوٹ نہیں سکا, اور اللہ کے فضل سے وہ چلے گئے, اور یہ سامان محفوظ رہا اللہ کے فضل سے. تو یہ ہے دیکھیں, وہ معمولی سا تالا, کوئی قیمتی تالا اور مضبوط تالا بھی نہیں تھا, مگر وہ اس کو لگا دیا گیا سبب کے درجے میں, اور آیت الکرسی سامان پہ پڑھ کے دم کر دی گئی, اور بس اللہ نے حفاظت فرمائی. اور ایسا ان کا یقین تھا, فرمایا تم توڑ نہیں سکتے اس کو, جتنی کوشش کر لو تم نہیں توڑ سکو گے اللہ کے فضل سے. یا اللہ یا اللہ. تو بھائی یہ بہت بڑی نعمت ہے آیت الکرسی کی, جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نصیب فرمائی ہے, بس اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے, اس کو اپنے معمول میں لانے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ ایک طالب علم پڑھا کرتا تھا جب ہم چھوٹے تھے, ایک طالب علم ہمارے ساتھ پڑھتا تھا, زمیندار گھرانے کا تھا, چنیوٹ کے سے تعلق تھا. تو اس نے ہمیں اپنا ایک واقعہ سنایا. اس نے کہا کہ ایک دفعہ ہم چھٹیاں گزارنے کے لیے چنیوٹ چلے گئے, وہاں ہماری حویلی تھی, حویلی میں ہم چھٹیاں گزارنے کے لیے ہم راتیں گزار رہے تھے, وہاں دن رات ہمیں وہیں زمینیں تھیں, حویلیاں تھیں, وہاں ہم تفریح کرتے تھے. تو ایک رات کو ہم ایک ہی کمرے میں, بڑی حویلی تھی تو ایک کمرے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پر ڈاکو آ گئے, حویلی کے اندر ڈاکو آ گئے, اور وہ آواز لگا رہے نکالو کون ہے, سامان بھی لیں گے جان بھی لیں گے, جان بھی لیں گے مال بھی لیں گے, چلو نکالو کون ہے باہر آ جاؤ. اب یہ آواز آ رہی ہے یہاں تک کہ وہ کمرے تک پہنچ گئے, جس کمرے میں یہ لوگ, کمرے کا دروازہ بند تھا. تو کہنے لگا ہمارا برا حال, تو ہماری خالہ تھیں, ان کوئی کچھ پڑھنے کے لیے کچھ آتا ہی نہیں تھا, جاہلیت کا دور تھا کہ کچھ آتا ہی نہیں تھا. تو ہماری خالہ تھیں, انہوں نے یہ سن رکھا تھا کہ کرسی کرسی کر کے کچھ آیت ہے جس سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں. تو وہ آیت تو یاد نہیں تھی, بس وہ کرسی 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 وہ یہی کہنا شروع کر دیا, کرسی 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 یہی ان کی زبان تھی. اور اس وقت جبکہ جان پر بنی ہوئی ہو تو کس اخلاص سے کہا ہوگا, کرسی 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 کرسی. اب وہ آواز لگا رہے باہر آؤ کون ہے. اتنے میں وہ جس کمرے کے اندر یہ سب لوگ تھے انہوں نے اس کا دروازہ توڑ دیا. دروازہ جب توڑا اب سامنے وہ محمد علی اس کا نام تھا جو ہمارے ساتھ طالب علم پڑھ, محمد علی نے ہمیں بتایا وہ ہم سامنے دیکھ رہے ہیں ڈاکوؤں کو, ہم ان کے سامنے بیچ میں کوئی سامان نہیں کچھ نہیں کوئی بالکل خالی جگہ تھی اور وہ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہم ان کے سامنے بیٹھے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں, ہم بھی انہیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی ادھر ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور سب طرف دیکھ رہے ہیں وہ. تو ایک ڈاکو نے کہا کہ یار اس حویلی کے اندر تو کرسیاں ہی کرسیاں ہیں کوئی سامان ہے ہی نہیں, چلو یہاں سے واپس چلو. اور وہ خالہ ان کی کرسی 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 پڑ رہی تھی. وہ ڈاکو نے کہا خود اس نے آواز سنی محمد علی نے, اس نے کہا ہم نے خود سنا. ڈاکو ایک ڈاکو کہنے لگا بھائی یار اس حویلی کے اندر تو کرسیاں ہی کرسیاں ہیں کوئی سامان ہے ہی نہیں, ہمیں کیا کرنا ہے یہاں سے, چلو واپس چلو. اور وہ واپس چلے گئے. ایک کرسی کے لفظ سے ہی اللہ نے حفاظت فرما لی, جو آیت الکرسی پوری پڑے اللہ اس کو کیا کچھ نہ عطا فرمائیں گے بھائی. تو بس بھائی اس کو معمول بنائیے, معمول بنائیے. صبح فجر کی نماز کے لیے جب نکلیں اس سے پہلے پڑھ لیں, دم کر لیں اپنے اوپر, تو آپ کی آپ کے گھر والوں کی سب کی حفاظت ہوگی, پڑوسیوں تک کی حفاظت ہوگی. لیکن معمول بنائیے. اور حدیث میں جیسے فرمایا گیا کہ جس شخص کو یہ توفیق حاصل ہو گئی آیت الکرسی کو اپنا معمول بنانے کی, تو وہ اپنے وقت کا صدیق ہوگا اور اپنے وقت کا عابد اور زاہد ہوگا. یہ معمولی نام ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ بات, اور راوی بھی کون ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بس جن لوگوں کو یاد نہ ہو وہ اس کو یاد کر لیں, اور جنہیں یاد ہو وہ اس کو اپنا معمول بنائیں اور ناغہ نہ کریں, معمول بنائیں. پھر دیکھیے انشاءاللہ آپ کے جان مال کی اللہ حفاظت فرمائیں گے, بچوں کی گھر والوں کی اللہ حفاظت فرمائیں گے, نقصان سے اللہ بچائیں گے. جبکہ اس دور میں یہ وہ وقت ہے کہ جان مال محفوظ نہیں ہے, تو اللہ نے یہی چیزیں ہمیں دی ہیں, ان چیزوں کو کام میں لائیے. یہ کس وقت کے لیے ہیں بھائی, یہ کس وقت کے لیے ہیں, اسی وقت کے لیے ہیں, اسی ضرورت کے لیے ہیں. لہذا اس کو کام میں لائیے, اس نعمت سے فائدہ اٹھائیے. جو نعمت کی ناقدری کرتا ہے اللہ تعالیٰ نعمت چھین لیتے ہیں, اور جو نعمت کی قدردانی کرتا ہے اللہ اس میں اضافہ فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.